ساری کی ساری ضعیف حدیثیں ہیں اور ان میں بعض موضوع ہیں, چھوٹی حدیثیں ہیں. اور پھر آپ ذرا سوچئے, غور کیجئے کہ اگر یہ رات اتنی مبارک ہے جتنی ہم نے سمجھ لی ہے, تو کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم نہیں دیتے جاگنے کا, صحابہ نہیں جاگتے, خلفاء راشدین کا زمانہ گزرتا ہے, پھر صحابہ کا زمانہ گزرتا ہے, پھر تابعین کا زمانہ گزرتا ہے, ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ لوگ اس طریقے پہ عبادت کرتے تھے جس طریقے پہ ہم لوگوں نے آج ایک رسم بنا لی ہے. شب برات کی تیاریاں کی جاتی ہیں, مخصوص خاص کھانے پکتے ہیں اور لوگ قبرستان جاتے ہیں, مسجدوں میں چراغاں ہوتا ہے, لوگ رات کو جاگتے ہیں, شبینیں کرتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے, اور ان تمام کاموں کا کوئی ثبوت دین میں موجود نہیں ہے. یہ بدعت ہے, دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالۃ, دین میں ہر نیا کام برا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, ہر گمراہی اور ہر بدعت جو ہے یہ جہنم میں جائے گی. تو دین ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم دین سمجھیں وہی دین ہوگا. دین وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. دین مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر باہر سے کسی نئی چیز کی شامل کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. تو شب برات کے حوالے سے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ اس رات شب برات کے نام سے ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا دین میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی شخص اس رات یہ رسم و رواج انجام دیتا ہے اور ان رسموں پہ عمل کرتا ہے جو رسمیں ہمارے ہاں عام ہیں, تو پھر وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. ہر مسلمان پہ یہ واجب ہے کہ وہ صرف صحیح بات کو اپنائے, جس چیز کا ثبوت اسے مل جائے اس کو وہ اپنائے. اور ہر مسلمان, میں اور آپ, ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ, تو ہمیں حق کو حق سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق دے, حق کو اپنانے کی توفیق دے, باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے دور رہنے کی ہمیں توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى, ما ضل صاحبكم وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى, ذو مرة فاستوى, وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى, فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى, ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى, ولقد رآه نزلة أخرى, عند سدرة المنتهى, عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى, ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم
جميل الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون میرے بزرگوں اور بھائیوں آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درس قرآن میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی یہ کتاب ہدایت ہے اور آخری کتاب ہے اور انسان کے لیے پورے طور پر رہنما ہے اور اس میں آدمی اپنی صورت اس آئینے میں آدمی اپنی صورت دیکھ سکتا ہے اور اپنا حال معلوم کر سکتا ہے اور اصلاح کر سکتا ہے. حضرت تحریر بن قیس ایک بڑے جلیل قدر تابعی ہیں، خاص طور سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت معتمد اور مقرب ہے. ان کے متعلق کتاب قیام الليل شیخ ابن نصر مروزی کی امام حمد محمد رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان کی کتاب قیام الليل، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اس سے فائدہ پہنچائے کہ وہ تابعین میں بہت بڑے مرتبہ کے تابعی تھے اور بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے. ان کے متعلق مشہور تھا کہ صاحب احمد الحنف غب معروف میں تو الف سیفیں، اگر احنف کو غصہ آ جائے تو ایک لاکھ تلواریں نیام سے نکل آتی ہیں اور وہ بہنا ہو جاتی ہیں، ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے. ایک پٹہ مجلس میں بیٹھے تھے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل زبان تھے اور پھر صحابہ کرام کے صحبت یافتہ تھے اور امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کے خاص معتمد اور نشین تھے. تو قاری نے آیت پڑھی قرآن شریف کی، سورہ انبیاء کی آیت کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا تذکرہ ہے، یا تم سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے. مفسرین میں بہت سے مفسرین نے ذکرکم کے معنی واعظ و نصیحت کی لکھے ہیں اور ان کو حق لکھنے کا، اور عربی زبان واعظ و نصیحت کو بھی عربی میں ذکر کہتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کی تفسیر کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی اس میں تمہارا تذکرہ ہے. حدیث حکم بعض مسند تفسیروں میں یہی تفسیر آئی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی سن تمہارا تذکرہ ہے. احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ چونک پڑے ایک دم سے, جیسے کوئی انکشاف ہوا. انہوں نے کہا اچھا فلاں شریف میرا تذکرہ ہے, میرا تذکرہ ہے, لانا فلاں علیہ بن مصحف, علیہ بن مصحف قرآن شریف لاؤ. اب انہوں نے دیکھنا شروع کیا, میں آپ کو قرآن شریف پڑھنے پر اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتاتا ہوں. قرآن شریف منگوایا, انہوں نے بغیر کسی انتخاب کے جگہ سے کھولا تو اس میں ذکر تھا کہ قرآن شریف کی آیتیں تھیں کہ قالوا ما سرککم فی سقر قالوا انکم من المسلمین ولم نکن تمل مسکین وکنا نخوض مع الخائضین. تو جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کون سی چیز لائی, ماں سلککم فی سقر, ماں سلککم فی سقر, انہوں کو کہیں گے کہ ہم نماز معاشرے میں کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی واسطہ نہیں تھا, اور ہم مسکینوں کھانا کھلانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں تھا, کوئی اہتمام نہیں تھا, اور جیسی باتیں ہوتی تھیں ویسی ہم باتوں میں لگ جاتے تھے. انہوں نے کہا اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء, یا اللہ میں ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوں, یہ میرا تذکرہ نہیں معلوم ہوتا. پھر کہیں سے کھولا تو وہاں پھر اہل جہنم کا تذکرہ انہوں نے دیکھا, اور میں پناہ مانگی کہ نہیں اس میں تمہیں نظر نہیں آتا, اب ایسا بھی نہیں, ایسا برا بھی نہیں ہوں, گناہ گار ہوں کچھ برا بھی نہیں. پھر اس بات انہوں نے کھولنا قرآن شریف کھولنا شروع کیا, اس سے بلا تشریف تھال تھال نکالی جاتی ہے, کہیں سے کھول لیا جاتا ہے. اب وہاں دیکھا تو بڑی بڑی تاریخوں کی آیتیں نکلنی شروع ہوئیں, وہ عبد الرحمٰن الذین یمشون الارض ہونا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. الرحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ہلکے ہلکے چلتے ہیں, دبے پاؤں چلتے ہیں, کہیں کوئی چیوٹی بھی پاؤں کے نیچے نہ آ جائے, مر نہ جائے, کوئی سوتے ہوئے کی نیند خراب نہ ہو. اور جو جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی سلام ہو, تمہیں مبارک ہو, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, ہمیں مرنا ہے, تھوڑا سا وقت ہے, اس میں اللہ کی یاد کریں, کوئی کام کی بات کریں, تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. آگے تک سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. پھر اس کے بعد ان کو ان کا اللہ انی لا اری نفسی فی ہؤلاء, یا اللہ میں یہاں بھی نظر نہیں آتا, یہ بات اونچے لوگوں کا ذکر ہے. پھر کھولا تو آیت آئی قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم للغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون, کہ کامیاب ہوئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع, جن کی نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہے اور بالکل مستغرق ہو جاتے ہیں, اور جو ہر لغو چیز سے بچتے ہیں, اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسی بہت تعریف کی آیتیں آئیں, ان کا اللہ میں نیلا آ رہا نفسی فی ہؤلاء, یہ اللہ میں یہاں بھی نظر نہیں آتا, یہ وہ اونچے لوگ ہیں. ایسی کئی آیتیں نکلتی گئیں, میں بہت تعریف کے الفاظ تھے کا میرا ذکر تذکرہ کیا ہے. جب اللہ فرماتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے, تم اپنی اس میں صورت دیکھ, یہ آئینہ ہے, تم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہو. یہاں تک کہ ان کی نظر پڑی جب قرآن شریف کھولا تو ان کا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم, کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ اچھے کام, جن کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے, جنہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں, کچھ برے کام بھی کیے ہیں, عسى الله ان يتوب عليهم, کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرمائے. کہ اللہم انی اری نفسی فی ہؤلاء, اس طرح کے الفاظ کہے, یہاں یہ ہمارا تذکرہ ہے. تو آدمی جو اپنے کو پہچانتا ہے, اپنے اعمال سے واقف ہے, اپنی زندگی کے بارے میں کسی دھوکے میں نہیں ہے, وہ جب قرآن شریف پڑھے گا تو اس کو اپنا تذکرہ مل جائے گا, معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں, ہم کس گروہ میں ہیں, ہم کس فریق میں ہیں, کس کیٹیگری میں ہیں, کیا ہمارا مقام ہے, اور ہمارا قرآن مجید کے آئینے میں کیا حلیہ ہے. قرآن مجید کا یہ قرآن مجید کو اس نظر سے پڑھنا اور سننا چاہیے کہ آدمی اپنے کو پالے اس کے اندر. صرف قرآن مجید کو نہ سمجھے کہ اس میں دوسروں ہی کا تذکرہ ہے, پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے, انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے, بے شک ہے, اور صالحین کا تذکرہ ہے, اور اشقیاء کا, برے لوگوں کا تذکرہ ہے. اپنے کو تلاش کرے قرآن, اپنی تلاش, اس کو یہ کہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اپنی تلاش, اور اپنے کو پا کر پھر اپنے جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو وہاں تک یہاں جھائی ہے، یہاں داغ پڑ گیا ہے، یہاں محل ہے، آپ اس کو دور کرتے ہیں. قرآن مجید کو آئینہ سمجھیں، اپنی صورت دیکھیں. یعنی قرآن مجید کا آئینہ دوسروں کو دکھائیں آپ ہمیشہ، دیکھ لو اپنی صورت، دیکھ لو اپنی صورت، تم ضال ہو، تم مضل ہو، تم بے عمل ہو، تم برے ہو. نہیں، اپنی بھی تو صورت دیکھیے آپ، اس آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھیے کہ آپ کے چہرے پہ کوئی دھبا داغ تو نہیں ہے. تو یہ بات جب ہو سکتی ہے جب قرآن مجید کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے اور یہ ساری دنیا کے لیے ہے اور یہ سارے زمانوں کے لیے ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے اور اس میں ہماری اصلاح کا سامان ہے، اس میں ہماری کمزوریاں بتائی گئی ہیں تاکہ ہم کو دور کریں اور ہدایت کا راستہ دکھایا گیا ہے تاکہ ہم اس کو اختیار کریں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جدہ میں درس قرآن کا بھی ایک نظام ہے اور مولانا یہاں درس دیتے ہیں، ہمیں تعریف سنی اس درس کی. میں آپ معلوم نہیں، آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہونا، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کا شاگرد ہوں اور میں نے پورا قرآن شریف ان سے پڑھا ہے اور باقاعدہ امتحان دیا ہے اور سند لی ہے اور وہ میرے مرشد بھی تھے اور میرے استاد بھی تھے اور ان کے وہاں سے سیکھ کر ہم نے قرآن مجید کا درس لکھنؤ میں جاری کیا. وہاں کے تعلیم یافتہ طبقے میں وہ بڑا رواج ہوا کہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر لکھنؤ میں کسی اونچے طبقے کے کسی آدمی کو، آئی سی ایس کے طبقے، کسی دینی رجحان کے آدمی کو تلاش کرنا ہو تو شاید ہمارے درس میں ملتا. ایسے چوٹی کے لوگ آیا کرتے تھے، جو بڑے اونچے انگریزوں کا زمانہ تھا، یہ میں 1947 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو سالہ سال وہاں درس دیتا رہا، پھر اس کے بعد وہاں تبلیغی مرکز بن گیا لکھنؤ کا، تو پھر وہاں درس جاری رہا. اور نبوۃ العلماء میں بھی میرا اصل موضوع تفسیر قرآن تھا. تو یہ قرآن مجید کا درس بڑا مفید ہے، اس سے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ درجے برے فرمائے حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے قرآن مجید کا صدیوں کے بعد فارسی میں ترجمہ کیا اور اس کے بعد درس قرآن مجید کے درس کا سلسلہ شروع کیا. پھر حضرت شاہ ابن لذیذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر، آخری عمر تک درس جاری رکھا اور معلوم نہیں کتنے سو ہزار ان کے درس سے پڑھ کر کے لوگ نکلے. انہوں نے قرآن مجید کا عام کیا، اس لیے کہ عقائد اتنے بگڑ گئے تھے ہندوستانی مسلمانوں کے کہ میں ہندوستان کے نام دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے تقسیم سے پہلے کا وہ بر صغیر. تو عقائد اتنے بگڑ گئے تھے، کلم کھلا کھلا ہوا شرک آ گیا تھا اور بالکل قرآن کی تعلیم سے الگ مسلمانوں کی زندگی چل رہی تھی. حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے ڈالا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، کہ اس امت کی ہدایت سب سے زیادہ قرآن مجید ہی سے ہو سکتی ہے. قرآن مجید ہی ذریعہ ہے عقائد کی اصلاح کا. چنانچہ پھر ان کے نامور صاحبزادے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اردو میں، تحت لفظ جسے کہتے ہیں لفظ کے، عربی کا لفظ قرآن شریف کا لفظ اوپر اور اس کے نیچے اردو کا لفظ. اور پھر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بابا آورا ترجمہ کیا. ان سے بہتر ترجمہ ہمارے علم میں، قرآن مجید کا طالب علم ہوں، ہمارے علم میں دنیا کی کسی زبان میں شاید ان سے بہتر ترجمہ نہیں ہوا. وہ ایسا معلوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اس میں خاص طور پر شامل تھی. ہمارے بچپن میں اس کا بڑا رواج تھا، پھر وہ قرآن مجید تباہ ہوا. پہلے تو وہ قلمی تھا اور اس کی وجہ سے گھر گھر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جانے لگا. ہمیں اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے کہ وہ خاص تاکید کی جاتی تھی کہ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ دیکھے، جب ہم عربی نہیں جانتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ یہاں شروع ہوا. میں بتایا نہیں جا سکتا کہ پاکستان میں جب تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے درس قرآن سے. اور کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کی اصلاح کا سوائے درس قرآن کے. جو لوگ آتے تھے، پہلی بات یہ تھی کہ توحید میں راسخ ہوتے تھے، توحید کا عقیدہ بالکل دودھ کا دودھ الگ پانی کا پانی وہ بکھرا ہوا بالکل. وہ قرآن مجید میں جیسے جو توحید بتائی گئی ہے وہی توحید کھلی ہوئی، اس میں شرک کوئی گنجائش نہیں تھی. ایک تو یہ کہ عقائد کی اصلاح ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوا اور کلام الہی کے برکات حاصل ہوئے. یہ سلسلہ بڑا مبارک ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور میں اپنی بہنوں سے بھی لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گھر کا مدرسہ سب سے بڑا مدرسہ ہے. اور ہمارے بچپن میں رواج تھا کہ ہماری مائیں، ہماری بزرگ بیویاں گھر کی، وہ اپنے بچوں کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات سناتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر جسے کہ عقیدہ صحیح ہو اور توحید پیدا ہو، اسی طریقے سے اور اچھے اچھے واقعات سناتی اور بزرگان دین کے واقعات سناتی، اور یہاں تک کہ جہاد کا شوق پیدا ہوتا. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ میں جب بچہ تھا بالکل، تو ہماری نانی جو تھی وہ ہمیں یہ لوری سنا سنا کر سلاتی تھی، الہی مجھے بھی شہادت نصیب، الہی مجھے بھی شہادت نصیب، یہ افضل سے افضل عبادت نصیب. اب خیال کیجئے کہ ماں اور نانی اور دادی کب چاہتی ہیں کہ بچے کی عمر کم ہو اور بچہ کسی خطرے سے کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ ماحول ایسا تھا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے کہ ان کا اسی خاندان کے تھے، کہ عورتوں تک کو یہ شوق تھا کہ ہمارے بچوں کو اللہ شہادت نصیب فرمائے. اور یہ گھر سے یہ بات شروع ہوتی ہے. آپ سب کو معلوم ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہمارے علم میں کسی اولیاء اللہ میں سے کسی کو شہرت و مقبولیت حاصل نہیں ہوئی. اللہ نے ان کو ایسی محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ ہندوستان، پاکستان کسی گاؤں میں چلے جائیں اور کسی کو جانتے نہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی کو مختلف ناموں سے، پیر بڑے پیر صاحب، بیران پیر، کوئی غوث العظم کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب واقف ہیں. ان پر سب سے ان کی زندگی میں جو یعنی اس میں جو برکت پیدا ہوئی ان کی والدہ کی تعلیم سے، کہ جب وہ انہوں نے رخصت کیا ان کو بغداد پڑھنے کے لیے گیلان سے، کہا کہ بیٹا ایک نصیحت کرتی ہوں، جھوٹ کبھی نہ بولنا، اور کوئی تشریفیاں ان کے صدری نصیبی وہاں جا کر ضرورت ہوگی. راستے میں ڈاکہ پڑا، ڈاکو آئے، انہوں نے ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھا تو بہت کچھ نکلا، مارا جو کچھ کیا لے لیا. ان کے پاس جب آئے اور یہ ابھی بچے ہی تھے، کہا صاحبزادے تمہارے پاس کچھ؟ کہا ہمارے پاس اتنی اشرفیاں ہیں، ہماری ماں نے سیکھ دی تھی. توبہ کی ان ڈاکوؤں نے، ان کو ہدایت اللہ نے نصیب فرمائی. اب پھر بغداد میں آئے تو پھر کیا کہنا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. تو میں اپنی بہنوں سے، خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اللہ رسول کا تذکرہ کیجیے، صرف کھانے کمانے کی باتیں نہ کیجیے، اور بچوں کو بتائیے، ابھی سے بتانا شروع کیجیے کہ تم کہاں ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو. ان کو ہوشیار کر کے ہاتھ پکڑ کر سر پہ ہاتھ رکھ کر کہیے، ارے تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ نے یہاں بھیجا، مکہ مدینے کی سرزمین میں بھیجا، اور تمہارے پرکھے، تمہارے بزرگ جو تھے وہ تمنا کرتے چلے گئے دنیا سے، تم بڑے خوش نصیب، اس کی قدر کرو، یہاں عزت، یہاں کی زمین کی عزت کرو، یہاں کی دونوں کی عزت کرو، یہاں جھوٹ کبھی نہ بولنا، کہیں بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہاں تو بالکل خیال بھی جھوٹ کا نہیں آنا چاہیے. اور نمازوں کی پابندی، جب بالغ نماز، حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو نماز کر کے ہدایت کرو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور ان کو مارو نماز نہ پڑھنے پر جب 10 برس کے ہو جائیں. یہ سب باتیں گھروں سے شروع ہو سکتی ہیں. وہ گھر مدرسے ہیں، آپ اپنے گھروں میں وہاں اردو کی بھی تعلیم دیجیے، ان بچوں کو مفید ہوگی. اب باقی یہاں جو کچھ پڑھایا جاتا ہو مدرسوں میں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اردو ضرور ان کو سکھائیے. اردو میں بہت مذہبی کتابیں ہیں، اور ایسی بات تو ایسی ہیں کہ ابھی عرب چاہتے ہیں کہ ان کا ترجمہ ہو عربی میں. اور اس کے بعد ان کے اخلاق درست کیجیے، عقائد درست کیجیے، اور شرک اور بدعت کا سے نفرت پیدا کیجیے ان کے دل میں، اور گناہ سے کراہت بلکہ گھن پیدا کیجیے ان کے دل میں، تو ان کو گناہوں سے گھن آنے لگے. یہ میں لفظ غزن استعمال کر رہا ہوں، والی نہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں اردو کا آخری لفظ گھن آنا، تقذر، عربی میں کہیں گے تقذر منو، یہ اس کی جیسے بدبو محسوس ہو. اس طرح بچوں سے ایسی باتیں کیجیے کہ ان کو گناہوں سے اور جھوٹ بولنے سے ان کو گھن آنے لگے، کراہت ہو. کراہت وہ نہیں صرف عقلی کراہت، بلکہ تباہی کا راحت پیدا ہو. یہ آپ نے گھر میں کر سکتی ہیں اور اس سے یہ نسل محفوظ رہ سکتی ہے, ورنہ یہ چاہے عرب ہو اور چاہے کوئی دوسرا ملک ہو, اب ہر جگہ مدرسوں کی تعلیم کی جگہیں جو ہیں وہاں پر علم تو ہے, پڑھایا تو جاتا ہے, مگر سیرت نہیں بنائی جاتی, یعنی کیریکٹر نہیں بنتا ان کا, وہ کردار جو ہے زندگی کا سانچہ وہ نہیں ڈھلتا. بس وہ معلومات پیدا ہو جاتی ہیں, پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں, نوکری کے قابل ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اس وقت ایک لمبی تقریر کر کے آ رہا ہوں اور مریض بھی ہوں اور بھی تھکا ہوا ہوں, اس لیے آپ مبارکباد دیتا ہوں اور اس کی قدر کریں آپ. میں چاہتا ہوں کہ اور جگہ بھی یہ درس کے قرآن شریف کے درس کے حلقے ہوں, اور قرآن شریف آپ اس لیے سننے نہ آئے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو, بلکہ تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں. اور خاص طور پر دو چیزیں قرآن مجید کے درس سے ضرور پیدا ہونی چاہیے, ایک عقائد کی اصلاح اور ایک اخلاق کی اصلاح. یہ دونوں چیزیں, ایک طرف عقیدہ توحید خالص کا ہو, دوسرا اخلاق کیسے ہوں, جھوٹ بولنے سے نفرت ہو, دھوکہ دینے سے نفرت ہو, ظلم کرنے سے نفرت ہو, زیادتی کرنے سے, حق تلفی کرنے سے نفرت ہو, اور انسان کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو, ہمدردی ہو, احترام ہو, اور پھر یہ بھی احساس ہو کہ ہم کہاں ہیں, وہ جگہ سے فائدہ زیادہ زیادہ اٹھایا جائے. میں اس پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد کرتا ہوں پھر, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا وقت اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائی, اس کا سامان اپنی طرف سے اس میں ایسا انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کچھ سے پورا فائدہ